بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مقدمة المجموع للإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه، اس پیار مقدمے میں سے ہم عالم اور طالب علم کے آداب بیان کرتے ہوئے آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: فصل فی ترجیح الاشتغال بالعلم علی الصلاۃ والصیام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. یہ خاص باب انہوں نے باندھا ہے، علم کی فضیلت ہی کے تعلق سے ہے یہ، اور باب یہ ہے کہ علم نفلی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، اور شخصی عبادات سے افضل ہے. علم نفلی نماز روزہ اور شخصی عبادات سے افضل ہے. علم نفلی نماز روزہ اور شخصی عبادات سے افضل ہے. عبادات دو قسم کی ہے، کرنے والے کے تعلق سے اور عبادت کے تعلق سے. ایک عبادت وہ ہے جسے شخصی عبادت کہتے ہیں یا ذاتی عبادت کہتے ہیں، جس کا تعلق شخص سے ہے، ذات سے ہے. آپ فرض نماز پڑھتے ہیں یا نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے. روزہ رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ میں جب ایسی عبادت ہے شخصی کے ساتھ، متعدی عبادت بھی، متعدی کہ جس کا نفق دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، صدقات و خیرات متعدی عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر متعدی عبادت ہے. علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ہاں، متعدی. علم یاد رکھیں، علم جو ہے شخصی اس لیے نہیں ہے کہ صرف آپ کا حق اس پہ نہیں ہے. آپ علم حاصل کر لیا، اب دوسروں کا حق آپ پہ آ گیا ہے، واضح بات ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں علم نفلی نماز روزہ اور دیگر شخصی عبادات سے افضل ہے. اس کے تعلق سے انہوں نے دلائل بیان کی ہیں، قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث تو جو پہلے علم کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی وہی دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی ہے. اور میں صرف مختصراً ایک حدیث اور پھر سلف کے اقوال پیش کرتا ہوں. ان میں سے بعض روایات اور بعض سلف کے اقوال، بعض آثار ضعیف بھی ہیں، ان کا ذکر نہیں کروں گا میں، کیونکہ الحمدللہ جو صحیح ہے اسی پہ غنیت ہے، اسی میں کفایت ہے الحمدللہ، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن ایک علمی بات، کیوں زیادہ افضل ہے علم شخص عبادت سے؟ شخص عبادت یعنی نفل نماز، نفل روزہ. اگر میں نفل نماز پڑھنی ہے، وقت میرے پاس بالکل تنگ ہے، نفل عبادت ہے، عمرہ کرنا ہے یا مدینہ کی زیارت کے جانا ہے، یا میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، یا میرے پاس وقت کم ہے اور کل درس کا وقت ہے، یا طلب علم کے لیے میں نے کوئی خاص اہتمام کرنا ہے یا میں نے جانا ہے، تو کیا بہتر ہے؟ جی، علم حاصل کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ شخص صاحب ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ تو معروف ہے، متعدی میں نے بتا دیا. ایک بنیادی بات اس میں ہے، وہ کیا ہے کہ ظاہر عمل ہمارا برابر ہو سکتا ہے سب کا، نماز ہے، روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا، ظاہراً تو ہم برابر ہیں، لیکن دونوں کے روزے میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو جو شخص عبادت ہے وہ لوگوں کے برابر ہو سکتی ہے، تفاوت عبادت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، ظاہری عبادت. تفاوت جو بہتری کا معیار ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کی بنیاد علم ہے. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر زیادہ ہوگا، اتنی عبادت مضبوطی زیادہ آئے گی. تو شیخ صاحب اس کی طرف نشاندہی کر آئے، دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب العدوی القرش رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی ہیں، عبادلہ صحابہ میں سے. العبادلہ جب کہا جائے تو چار عبادلہ ہیں، عبادلہ یعنی عبداللہ سے لیا گیا ہے. کون سے چار ہیں عبادلہ؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما عن الصحابہ اجمعین. یہ چار عبادلہ ہیں، اگر ان چاروں کا اتفاق کسی مسئلے میں ہو جائے تو پھر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن الزبیر، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے پیدائش بعثت سے 2 سال پہلے ہوئی، یعنی آپ سے نبوت ملنے سے 2 سال پہلے ہوئی. اور یہ پتہ لگایا کب؟ جنگ بدر میں ان کی عمر 13 سال تھی. اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احادیث کی روایت کی. ان کے تعلق سے بڑا مناقب تو بہت زیادہ، میں صرف ایک صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ جب کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور خواب بیان کرتا تھا. میں تمنا کرتا تھا کہ مجھے بھی کوئی ایسا خواب آئے تاکہ میں بھی آپ سب خدمت میں حاضر ہوں، میں بھی کوئی خواب بیان کروں. یعنی اس چیز سے بھی نہیں رہا گیا کہ آپ بعض صحابی قریب جا کے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، میں محروم ہوں، قریب جا کے خصوصی بات نہیں کر سکتا. کاش مجھے بھی کوئی خواب آ جائے تاکہ میں بھی جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوں اور خواب بیان کروں. کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھایا، مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کنواں ہے، جیسے کنواں ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کے ڈول کی لٹکنے کی جگہ وہ بھی پورا جیسے کنواں ہوتا ہے، اس میں اندر ساری آگ ہے. تو جو 2 فرشتے مجھے لے کے جا رہے ہیں، جب قریب گئے تو ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا تم ہرگز نہیں جاؤ گے. تیسرے فرشتے نے کہا لن ترى، یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا، یعنی آپ آگ میں نہیں جائیں گے. تو کہتے میں ڈرا، میں اٹھا اور میں نے یہ خواب، اب ایسا خواب کیسے سناؤں؟ دیکھیں ہیں چھوٹے بچے، اتنی بڑی عمر نہیں ہے، یعنی 14 سال کا بچہ سمجھ لیں، 15 سال کا بچہ سمجھ لیں. اب اس عمر میں حکمت کم ہوتی، جذبات زیادہ ہوتے ہیں. تو حکمت عملی دیکھیں، کہتے میں نے اپنی بہن، کون ہے؟ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، جا کے میں نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. میں نے کہا میں نے خواب میں ایسا دیکھا، تو آپ ذرا پوچھ کے دیں مجھے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کہتی میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید حفصہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم العبد عبد اللہ لو کان یقوم من اللیل. عبد اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اگر تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل پڑھتے ہوتے. راوی فرماتے ہیں سالم مولا عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے خادم خاص عبداللہ بن عمر کے، فرماتے ہیں اس خبر کے بعد، اس حدیث کے بعد میں نے بہت کم دیکھا سر عبداللہ بن عمر کو سوتے ہوئے رات کو. کان لا ینام الا قلیلا، ایک خبر بس، ایک حدیث کہ آپ سب میرے تعلق سے یہ فرمائیں کہ میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، نعم العبد عبد اللہ، لیکن ایک خامی ہے، ابھی خامی کسی فرض کی ادائیگی میں دیر نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہے. خامی کیا ہے؟ ایک نفل عبادت ہے, لیکن ایسی نفل عبادت ہے جو فرض عبادات پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. صلاۃ اللیل, نعم العبد عبد اللہ لو کان یقوم من اللیل. اس کے بعد سے زندگی ساری ایک رات بھی نہیں گزری الا کہ صلاۃ اللیل پڑھتے تھے. صرف پڑھتے نہیں تھے, کان لا ینام الا قلیلا. یوں کہ جو شاگرد خاص ہیں اور جو ان کے خادم ہیں ان کی گواہی ہے. عبد اللہ بن عمر کا ایک اور پیارا قصہ بھی ہے اور معروف تھا ان کے تعلق سے. قصے سے پہلے کہ جب حج پہ جاتے دو خیمے لگاتے, ایک حرم کے اندر, حرم کی حدود کے اندر, ایک حرم کی حدود سے باہر. جانتے ہیں کیوں؟ کہ اگر کسی کوئی خادم غلطی کرے اور اسے ڈانٹنا ہو اور ڈانٹنے میں تھوڑا ظلم ہو جائے تو حرم کی زمین پہ نہ ہو. خادم غلطی کرتے باہر والے خیمے میں لے کے جاتے, وہاں پہ جا کے ڈانٹتے ہیں کہ حرم کی حدود میں کہیں ظلم نہ ہو جائے مجھ سے. حرم کی حدود میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. سلام اللہ علیہ وسلم. حرم کی حدود یا حرم کی حدود سے باہر کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں؟ کیا فرق ہے؟ جب ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں نا, مکہ شہر میں, جدہ چیک پوسٹ کے فوراً بعد, اب تو ایک دو گیٹ بھی بنا دیے گئے ہیں, گیٹ نما ایک ڈیزائن, پہلے چھوٹے سے دو بلاکس تھے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ, اس پہ حدود حرم کا آغاز لکھا ہوتا تھا, اب تو اتنی بڑی نشانی بھی ہے. جب ہماری گاڑی گزرتی ہے اس کے بیچ میں, دو قدم پہلے دو قدم بعد, ہماری باتوں میں, ہماری انداز گفتگو میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اب ہم کس زمین پہ آئے ہیں؟ بچے کو ڈانٹنا یا خادم سے بات کرنا, یا کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب جہاں تک آپ کہاں پہ داخل ہو گئے, یہ وہ زمین کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم ترین اور شرف والا حصہ ہے, حرم اللہ. حرم اللہ جانتے ہیں؟ یہ خاص جگہ اللہ نے اپنے لیے پسند کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حرم ہے, اس میں شکار بھی حرام ہے, اس میں گناہ کرنا بھی حرام ہے, گالی, بد زبانی, غیبت کرتے جاتے ہیں گاڑی میں, حد سے پہلے غیبت, حد کے بعد بھی غیبت, کنٹینیویشن. یہ تھوڑا بریک تو لگا یار, شرم تو آ جائے, اب حدود سے باہر تھے اب حدود میں تو آ گئے ہیں, ارے کوئی تو ہی یاد دلانے والا. لیکن ایسے پڑھنا کیا چاہیے؟ لبیک پڑھنا چاہیے نا, لبیک اللہم لبیک پڑھنا چاہیے. بات تو بعد کسی کا ذکر آ جاتا ہے غیبت شروع ہو جاتی ہے, اور پھر حرم سے باہر بھی غیبت, حرم کے اندر بھی غیبت ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صحابی رسول, چھوٹے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر بن خطاب. ایک قصہ سنیں, ان کا معروف تھا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے تعلق سے کہ بہت زیادہ غلام آزاد کرتے تھے. جو بھی غلام نمازی بن جائے, متقی پرہیزگار بن جائے, فوراً آزاد. تو غلام نے ایک حربہ استعمال کر, انہوں نے کہا کیا جاتا ہے متقی بھی, داڑھی رکھ لو متقی بن جاؤ, آزاد ہی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے؟ تو کسی نے آ کے کہا بھیا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, حقیقت ایسے ہے نہیں. کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس سے بہتر ہے جو ویسے دھوکہ دیتا ہے, تو اللہ کے دھوکہ دیتے ہیں ان کو دینے دیں. آج دھوکہ دے رہے ہیں, کل اللہ تم کو ہدایت بھی دے گا. سبحان اللہ, بڑا دل. ایک مرتبہ مدینہ کے گرد و نواح میں اپنے چند طلباء کے ساتھ, شاگردوں کے ساتھ گئے. ہم آؤٹنگ کرتے پکنک کے لیے, وہ آؤٹنگ کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس ملکوت کو دیکھنے کے لیے. تو دیکھا ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے, جو کھانا تھا ساتھ لگا ہے اسے بولا اب آپ بھی کھا لو. شخص نے کہا, چرواہے نے کہا مجھے روزہ ہے. عبد اللہ بن عمر نے اسے بلایا, دوپہر کا وقت ہے, شدید گرمی ہے, وہ آپ کو روزہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کہتا اچھا ایک کام کرو, ایک بکری ہے مجھے دو, ہم ذبح کرتے ہیں, پکاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, تمہاری افطار بھی کا انتظام بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں میری تو بکری نہیں, میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہتے اچھا ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہتے میں کیسے بیچ سکتا ہوں, میری بکری تو ہے نہیں, تو مالک کی بکری ہے. یار مالک تمہیں دیکھ رہا ہے یار, وہ تو نہیں دیکھ رہا. یوں اشارہ کرتے ہیں, پھر وہ کہاں گیا؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عربی بھی جانتا ہے, تو وہ کہاں ہیں؟ فعین اللہ، یوں اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ عبداللہ بن عمر ان کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ شخص کتنی امانت دار ہے، کہتے تو نے سچ کہا اور بابے کہتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یوں امید کرتے ہوئے آسمان بھی پھر اللہ تعالیٰ کہاں، پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چلے گئے، پتہ معلوم ہو کیا کہاں پہ رہتے ہیں، پوری بکریاں خرید لی، وہ غلام تو اسے بھی خرید لیا، اسے آزاد کیا، بکرے میں اسے دے دی، تم اس لائق ہو کہ تم مالک بنو بکروں کی، تم چرواہے نہیں اچھے لگتے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کی وفات سن 73 ہجری میں، 73 ہجری میں، فرماتے ہیں، اب حدیث ابھی آتی ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، اگر تم جنت کے باغ میں سے گزرو، ریاض جنت کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں، جنت کے باغ میں سے گزرو، فارتعوا تو بیٹھ کے کھاؤ پیو، یعنی فائدہ اٹھاؤ، جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہو. قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنة، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں کہاں سے ہم گزریں گے تو کہاں پہ ہمیں یہ جنت کا یہ باغ ہمیں ملے گا دنیا میں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال حلق الذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جو حلقات ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہیں جنت کے باغ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ سَيَّرَاتٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، یطلبون حلق الذکر، جو صرف ان مجالس ذکر، حلق الذکر کی تلاش میں رہتے ہیں. فاذا اتوا علیہم حفوا بهم، بس جب وہ پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس کو، پھر انہیں گھیر لیتے ہیں. سیدنا عطا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اچھا اس روایت کو احمد الترمذی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے حسن فرمایا ہے، حسن روایت ہے، صحیح روایت ہے. اچھا اب حلق الذکر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجالس علم، ہمارے علماء کہتے ہیں مجالس علم، اور صوفی حضرات کہتے ہیں یہ اللہ کے ذکر کی مجالس ہے، جس میں آپ ایک گروپ کی شکل میں ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سو بندہ ایک ساتھ بیٹھ کے سو مرتبہ ایک آواز میں کہے سبحان اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے. کون فیصلہ کرے گا ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ سلف نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ آئیے دیکھتے ہیں. وعن عطاء، سیدنا عطاء، امام عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عطاء کون ہے؟ امام عطاء سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، معروف تابعی ہیں، اور مکہ کے علماء میں سے، یعنی چوٹے کے علماء ہے، اور مکہ کے مفتی بھی رہے ہیں اپنے زمانے کے. جب میں یہ کہوں کہ مکہ کے مفتی اپنے زمانے ہیں، یعنی ان سے بہتر دوسرا مفتی نہیں تھا، کیونکہ وہ علم کا زمانہ تھا، اور اس وقت علماء جو تھے وہ فتویٰ دینے سے کتراتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، پھر ان کو یوں سمجھے کہ زبردست سے آگے کیا جاتا تھا، بھائی تم اس لائق ہو، اب تم آگے بڑھو. تو مکہ کے فقہا میں سے تھے اور مفتی میں سے تھے. فرماتے ہیں قال مجالس الذکر، کیا ہے مجالس الذکر؟ حدیث میں مجالس الذکر کیا ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں هي مجالس الحلال والحرام، حلال وحرام کی مجالس. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج واشبه هذا. مجالس الحرام والحرام کون سے ہوتے ہیں؟ مجالس علم ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کا ذکر یہاں پہ مقصود ہوتا کہ سبحان اللہ پڑھتے رہو، تو اس میں حلال حرام کا پتہ چلے گا آپ کو؟ تو حلال حرام کب پتہ چلے گا؟ جب آپ علم حاصل کرو گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور بنیادی طور پہ کیا چیز ہے حلال والحرام؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے، توحید سب سے بڑا حرام ہے، تو اس چیز سے. اچھا پھر فرماتے ہیں کس طریقے سے تم خرید سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، نکاح شادی کر سکتے ہو، طلاق دے سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، اور اس جیسے دیگر اعمال عبادات کیسے کر سکتے ہو، معاملات کیسے طے کر سکتے ہو بغیر علم کے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو حلق الذکر سے کیا مراد ہے؟ صوفی مجالس ذکر یا سنی مجالس ذکر؟ سنی مجالس. سنی مجالس ذکر کون سے ہوتے ہیں؟ مجالس العلم، مجالس العلم. بارک اللہ فیک. اور دوسرا اور تیسرا اور دسواں ثبوت اس کا کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حلقہ ذکر تھا کہ نہیں تھا, وہاں پہ کیا پڑھتے تھے, سبحان اللہ پڑھتے رہتے تھے یا اللہ پڑھتے رہتے تھے یا اپنے شاگردوں کو علم کا سبق دیتے تھے, فقہ پڑھاتے تھے, کیا پڑھاتے تھے, عقید و فقہ پڑھاتے تھے نا. اگر امام صاحب یہی راستہ اختیار کر لیتے تو آج حلال حرام فقہ حنفی پورا کا پورا موجود ہی نہ ہوتا, وجود ہوتا فقہ حنفی کا یا کسی اور فقہ کا. اگر سارے سلف اور سارے علماء سارے فقہ یہی راستہ اختیار کرتے جو آج صوفی راستہ اختیار کر رہے ہیں تو علم کا کیا بچتا آج. اور یہ بھی بتا دوں میں کہ اللہ اللہ کا ذکر بدعت ہے اور سبحان اللہ کہنا سنت ہے, لیکن اجتماعی ذکر 100 لوگ یا 10 لوگ یا 20 لوگ یا 2 لوگ ایک آواز میں ایک ساتھ میں خاص مقرر وقت میں, یہ بدعات فوقها بعضها فوق بعض. کہ اجتماعی ذکر ہے, وقت مقرر خاص ہے اور پھر اللہ ہے, تو یہ 3 بدعات ہیں ایک وقت میں. اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ تو سنت ہے لیکن طریقہ غلط ہے, بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. آئیں پھر اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ جو حلق العلم ہے, جو علم حاصل کرنے کی جگہ جہاں پہ طلاب علم اور علماء ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, زمین پر تو ایک حلقہ علم ہے زمین والوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کہاں کیا ہے, جنت کا باغ ہے, گویا کہ یہ لوگ جنت میں بیٹھے ہیں. تو محسوس کرنا چاہیے طالب علم کو جب وہ کسی علمی مجلس میں جا کے بیٹھے, راستے میں چلتے تو فرشتوں کے پروں پر چلتا ہوا آتا ہے لیکن جہاں پہ بیٹھتے وہ جنت کا باغ اس کے لیے بن جاتا ہے. تو کتنی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا طلاب علم پر اور علماء پر. اچھا اب وعن ابی ہریرہ, چند یہاں سے چند آثار, حدیث ایک ہی کافی ہے, چند آثار بیان کرتے ہیں کیونکہ اس باب میں شخص نے 2 حدیث بیان کی, ایک تو ضعیف ہے, صحیح حدیث یہی جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور یہی میں نے بیان کی ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اثر فرماتے ہیں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لأن اعلم باب من العلم في امر ونهي احب الي من 70 غزوة في سبيل الله. سيدنا عمر رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ میں ایک باب علم میں سے جان لوں, اس کا علم حاصل کر لوں امر اور نہیں کے تعلق سے, مجھے زیادہ پسند ہے, زیادہ محبوب ہے کہ میں 70 غزوے اللہ کے راستے میں کروں. 70 مرتبہ جہاد پہ جانا ایک طرف اور ایک باب علم کا, باب الطہارہ مثال کے طور پہ یا باب الصلاۃ یا کوئی بھی باب علم کا, میں اگر وہ حاصل کر لیتا ہوں تو میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ, زیادہ افضل, زیادہ محبوب ہے. وہ جہاں سے غزوہ سے مراد ہے, جنگ سے مراد ہے جہاد الطلب, جہاں پر فرض عین نہیں ہوتا کیونکہ فرض عین جس میں آگے بیان کروں گا مقدم ہے, لیکن امام نووی کا اپنا اس میں ایک رائے ہے کہ فرض الکفایہ مقدم علی فرض العین. ایک نئی بات سنیں آپ, بعض علماء کے نزدیک طلب العلم فرض کفایہ ہے اور فرض کیا ہے, فرض عین سے بھی آگے ہے, مقدم یا افضل ہے. بتاؤں گے قول مرجوح ہے لیکن بتاؤں گے وجہ کیا ہے, کیوں بعض علماء نے کہا ہے اور کس نے سب سے پہلے کہا تھا. بہرحال یہ اثر ہے مجموع میں, امام نووی نے اس کو روایت کیا, ہاں اس کے اندر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبار الصحابہ میں سے ہیں اور سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے میں سے, عظیم صحابی ہیں, عالم اور فقیہ صحابی ہیں, اسے انڈر لائن کریں, عالم اور فقیہ صحابی ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ صحابی نہیں ہیں, میں بتاتا ہوں کیسے فقیہ اور کیسے عالم ہیں. اور ان کا نام جاہلیت میں عبد الشمس تھا, عبد الشمس. عبد الشمس کیا ہے, کیا معنی ہے, سورج کا غلام, سورج کا بندہ, یوں سمجھ لیں آپ. اسلام قبول کیا بہت دیر سے اور اسلام قبول کرنا بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا الطفیل بن عمرو الدوس رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا واپس اپنے قبیلے کی طرف گیا, اسلام کی دعوت دی, پورے قبیلے نے انکار کیا, پورے قبیلے میں صرف دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک ان کی زوجہ محترمہ ان کی بیوی، اور دوسرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پورے قوم میں سے. تو غصے میں گئے، آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا طفیل بن عمرو جو قوم کے سردار تھے، اور عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم نے انکار کیا. تو آپ سب دونوں ہاتھ اٹھائے، سب فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی بد دعا کرتے تو پوری قوم گئی، ہلاک ہو گئی. تو آپ سب فرماتے اللہم اہدی دوسن، کہتے پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پیارا قصہ ہے، ان کا نام کی جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ، اچھا لقب کیوں ابو ہریرہ ہے؟ بلی پالتے تھے، بلی نہیں بلیاں نہیں، بلی کا بچہ. کہتے ہیں دن میں اپنے یہاں پہ تو لمبے ہوتے تھے نا، یہاں پہ رکھتے تھے، پالتے رہتے، کھلاتے پلاتے رہتے تھے، اور پھر رات کو جانے سے پہلے ایک درخت پہ اسے خاص جگہ بنے تھے وہاں پہ اسے بٹھا دیتے، صبح آتے پھر اسے اٹھا لیتے. شروع میں جہلیت سے، یہ اسلام کے بعد نہیں شروع سے، تو اس لیے ان کا نام یعنی جو کنیت ابو ہریرہ پہلے سے ہے، اور یہی کنیت سے ہی مشہور معروف رہے ہیں. نام کوئی جانتا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر، قبیلہ الدوسی، ابھی بتایا میں نے الدوسی ہے، اور قبیلہ دوس کہاں سے ہے؟ یمن سے ہے. تو یمن کے تعلق جتنے بھی فضیلتیں ہیں حدیث میں آئی ہوئی، تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم میں ان کی والدہ کا اسلام کا بڑا پیارا قصہ ہے. سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پاس ایک مرتبہ روتے ہوئے ہیں، آپ وسلم فرماتے ہیں خیریت ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میری والدہ، میں نے بڑی کوشش کی اسلام میں داخل ہو جائے، میری بات نہیں مانتی. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا کیجیے. اسے کہتے ہیں البر بالوالدین یا بالوالدہ، خاص طور پہ ہم والدین کو کھانا پینا لباس خرچ سب کچھ دیتے ہیں، مسکراہٹیں بھی دیتے ہیں، حال بھی پوچھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے والدین کو اس سے زیادہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ان سے کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے والدین کے لیے کس طریقے سے ہدایت کا راستہ بن سکتے ہیں اور انہیں اس نافرمانی سے روک سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے خود کوشش کی، بار بار کوشش کی، عاجز آ گئے، چھوڑ دیا، جاؤ نہیں مانتے تو ہم. آج کل کے بعض جوان کیا کرتے ہیں؟ خود سلفی بن جاتے ہیں، گھر میں کچھ بدعات ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں رہ سکتے. کتنی مرتبہ سمجھایا ہے؟ یا 10 مرتبہ سمجھایا ہے، بس کافی ہے. دعا کتنی مرتبہ کی؟ صلاۃ اللیل میں دو آنسو بہا کر کتنی مرتبہ. جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رو کے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اسلام کی طرف. آپ سے دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اہدی ام ابو ہریرہ. اچھا کہتے ہیں واپس میں گیا، ابھی روتا ہوا آیا واپس، یہ یقین اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے صحابہ کا یقین دیکھیں آپ. وہ نہ کہتے یار کل دیکھوں گا، بعد میں دیکھوں گا، ذرا اثر تو ہونے دے دعا کا. فوراً ابھی روتے واپس آئے، فوراً جاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے والا صاحب کہتے بیٹا انتظار کرو ذرا، دروازے ہمارے طرح ایسے لوگ تھوڑی ہوتے تھے کہ بندہ چلا جائے، بیٹا ذرا انتظار کرو. کہتے پھر میری پانی کی گرنے کی آواز آئی جیسے پانی کو انڈیل رہا ہے. دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سر بہرا پھر رونا شروع کر دیا، اپنی ماں کو گلے سے لگایا، خوش ہوئے، پھر واپس گئے، پھر روتے ہوئے گئے. آپ سے اب کیا ہو گیا ابو ہریرہ؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لی اور میری والدہ کو جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا آپ کی دعا سے. پھر دار میرے والدہ صاحب جو ہے اسلام میں داخل ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے سبحان اللہ. اچھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید بھوک لگی، باہر نکلے تو ایک دو اور بھی لوگ تھے، اور ایسا وقت تھا کہ باہر نکلنے کا وقت نہیں تھا، گرمی کا وقت تھا، دوپہر مدینہ کی گرمی میں کون نکلتا ہے؟ تو ساتھ میں پوچھے خیریت تو ہے اس وقت؟ سیدھی سی بات ہے بھوک شدید لگی، کچھ کھانے کو نہیں ہے. میں کہا اللہ کے ہمارے بھی یہی حال ہے، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلتے ہیں. یہ ابن سعد طبقات میں یہ قصہ روایت کر رہے ہیں، ابن سعد طبقات میں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بٹھایا اور ہم نے کہا ہم بھوکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تو کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ کھجور تھی، کھجور لے کے آئے اور ہم سب کو دو دو دیے. کھجور اتنی تھی، کھجور کے دو دو دانے صرف. کہتے سب نے کھا لی، میں نے ایک کھائی ایک میں نے چھپائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا مجھے، کہتا ابو ہریرہ آپ نے ایک کھائی دوسری کیوں چھپائی؟ کہتے ایک میرے لیے ایک میری ماں کے لیے، میری ماں بھی گھر میں بھوکی ہے. تو آپ سے فرماتی بھرے یہ کھا لو، میں تمہیں دو اور دیتا ہوں ماں کے لیے. سبحان اللہ. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اکثر جب اب ماں اور بیٹے ملتے ہیں تو جانتے کیسے ملتے ہیں؟ اچھا اب ملنا دے کے اسلام کے بعد سب بھرا کہتے ہیں اللہم ارحمها کما ربتنی صغیرہ. اللہ تعالیٰ میرے ماں پہ رحم فرما جیسے اس نے مجھے پالا ہے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا. ماں جواب میں کہتی اللہم ارحمہ کما بر ربی کبیرہ، میرے بیٹے پر رحم فرما جیسے کہ اس نے بڑی عمر میں آ کے بھی میرے ساتھ حسن سلوکی کر رہا ہے. ہم کیسے ملتے ہیں اپنے والدین سے؟ ہم تو پیدائش مسلمان ہیں نا، ہم ہمارے والدین ہم سب، ہمارا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ ہم کیسے رہتے ہیں؟ رہن سہن کیسا ہے؟ ہماری بات کی ابتدا کہاں پہ ہوتی ہے؟ انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع کہاں پہ ختم؟ دنیا ہی ہے نا. سبحان اللہ. اوکے، علم کے تعلق سے ایک معروف حدیث ہے بخاری کی روایت میں، سیدنا ابو ہریرہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کے زیادہ حقدار خوش قسمت لوگ کون ہوں گے قیامت کے دن؟ کیونکہ جسے شفاعت اور شفاعت مل جائے جنت میں داخل ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ سے شفاعت سب کو نہیں ملے گی؟ مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب سنیں شاہد دیکھیں، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک. مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ آپ سے پہلے صحابہ کرام میں سے کوئی دوسرا مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لما رأيت من حرصك على الحديث، کیونکہ آپ اتنی حریص ہیں حدیث پہ، طلب علم پہ، کہ مجھے یقین تھا کہ آپ سے پہلے کوئی اور نہیں سوال کرے گا یہ، کیونکہ اس سوال کے لیے علم اور سمجھداری کی ضرورت ہے. من اسعد الناس بشفاعتك، سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جانتے ہیں، یعنی بعض ایسے لوگ بھی ہوں جو شفاعت سے محروم رہیں گے. یہ کہاں سے مفہوم لیا؟ قرآن مجید سے اور دیگر احادیث سے. تو اگر یہ سوال نہ کرتے ہمیں جواب کہاں سے ملتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ پھر؟ تو سوال کی برکت دیکھیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شاہد ہے کہ عالم صحابی ہیں، جاہل صحابی، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقیہ صحابی نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب، خالصا من قلبه، اکرہ خالصا من قبل نفسه. سبحان اللہ. میرے شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه یا من قلبه، جس نے خلوص سے، اخلاص سے، دل کے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے. اخلاص کی جگہ زبان ہے یا دل ہے؟ دل ہے. تو اخلاص شرط ہے کہ نہیں؟ جسے کلمہ پڑھا وہ مومن ہے، کافی ہے اس کے لیے. تو کلمہ زبان سے پڑھا دل سے اخلاص ہونا چاہیے. یہ کلمہ اسے تقاضا کرتا ہے. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ زندگی بھر نہ تو کبھی ریاکاری کروں اور نہ ہی شرک اکبر. شرک اصغر ہو جاتا ہے تو اس میں ایمان میں کمی ہوتی ہے, شرک اکبر ہو گیا تو پھر ایمان ہی ختم ہو گیا. تو یہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. کون سی؟ الاخلاص. اور اس کی دلیل سے بخاری کی روایت ہے. دوسری دلیل کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ عالم صحابی تھے, صحیح بخاری میں کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے حدیث سنتا بہت زیادہ ہوں لیکن میں بھول بھی جلدی جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا جو کپڑا ہے اسے زمین پہ بچھاؤ, بسط ہو, اسے کھول دو. قال فغرف بيديه ثم ضمه فضممت فما نسيت بعده شيئا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمیٹا, بند کیا, میں نے بھی اس کو سمیٹ لیا. کہتے اس کے بعد کبھی بھی میں کوئی حدیث نہیں بھولا. صحیح بخاری میں اب یہ دیکھیں, فقہ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ, جب نماز تو تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ قرأت سے پہلے خاموشی اختیار کرتے تھے. تو پھر میں نے عرض کی بی ابی انت و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو میں نے دیکھا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کچھ پڑھتے ہیں, تو آپ پڑھتے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يكون سي دعاء ہے, دعاء استفتاح میں سے نماز کی جو ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد, ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے. ایک معروف دعا ہے سبحانك اللهم بحمدك, دوسری یہ دعا بھی ہے. اس خاص طور پہ صلاۃ الليل میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے. آپ کبھی اس دعا سے افتتاح کر سکتے ہیں, کبھی اس معروف دعا سے افتتاح کر سکتے ہیں, استفتاح کر سکتے ہیں. ایک اور دعا بھی ہے تیسری. بہرحال تو سنا برا, اگر فقیہ نہ ہوتے, عالم نہ ہوتے, سوال کرنے ضرورت, سوال کون کرتا ہے؟ جو جانتا ہے یا جو نہیں جانتا. اور سوال پھر کیسے, پوری امت کو فائدہ ہوا کہ نہ؟ آج جو کہتے فقیہ نہیں ہے, اگر وہ سوال نہ کرتے آج تمہیں بھی اس سنت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا. اور پھر یہ ثبوت اور بھی اس کے علاوہ کافی حدیث ہیں اور کافی روایات ہیں. اتنا کافی ہے کہ سر عمر الخطاب نے بھی ان کو قاضی بنایا تھا. اب قاضی بغیر فقہ کے کوئی ہوتا ہے؟ پھر بھی عقل تمہاری کہاں گئی ہے؟ اگر سر عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کو آپ عالم صحابی مانتے ہیں, متقی پرہیزگار مانتے ہیں اور حقیقتا مانتے ہیں, تو کیا اس میں کسی جاہل شخص کو انہوں نے قاضی بنا دیا, مفتی بنا دیا؟ یہ تہمتیں کس پہ لگا رہے ہیں آپ, پتہ ہے آپ کو؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈریں, تو اپنے ترازو سیدھے کر لیں. سیدنا ابو ہریرہ عنہ کی وفات سن 57 ہجری میں ہوئی, 57 ہجری میں ہوئی. یہ پہلا اثر ہے حدیث کے بعد. دوسرا اثر, ٹائم دیکھ لینا, دوسرا اثر وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. چلو یہ ایک اثر پڑھتے ہیں پھر اگلے ہفتے ان شاء اللہ. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من قیام لیلہ, ایک لمحے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے اگر ساعہ عام لیا جائے تو لمحہ یا وقت, خاص ہو جائے تو ایک گھنٹہ, دونوں مفہوم لے لیں, کچھ لمحے کے لیے, کچھ وقت یا کہ ایک گھنٹے کے لیے علم کے مذاکرت کرنا. مذاکرہ جانتے ہیں, مراجعہ, ریویژن, یاد کرنا, حفظ کرنا, سمجھنا, علم کے ساتھ مشغول رہنا. خیرن کس چیز سے بہتر ہے؟ من قیام لیلہ, پوری رات کے قیام سے بہتر ہے. ایک گھنٹہ علم میں اور پوری رات کا قیام. سیدنا ابو الدرداء الانصاری، ان کا نام ہے عویمر بن مالک الانصاری، اور کہا جاتا ہے کہ عویمر ان کا جو ہے لقب ہے، ابو الدرداء کنیت ہے عویمر، بعض مورخین نے کہا کہ نام ہے، بعض نے کہا لقب ہے، اور جو لقب کے کہتے ہیں ان کا نام ہے مکبر بن قیس بن زید، عویمر بن مالک الانصاری، عویمر عویمر یہ نام یاد رکھنے کافی ہے. وہ دردا ان کی بیٹی کا نام ہے، اور یہ ثبوت ملتا ہے کہ بیٹی کے نام سے کنیت رکھنا جائز ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، دردا بیٹی کا نام ہے، اور اتنا معروف ہوئے اپنی اس کنیت سے کہ نام سے اکثر لوگ واقف ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ عمر روایت کیا ہے تو وہ کہتے ہیں عمر پتہ نہیں کون ہے. ابو الدرداء تو معروف ہیں کہ صحابی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر میں اسلام قبول کیا، مدینہ کے انصاری صحابہ میں سے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان صحابہ کرام میں سے، انصار میں سے، جنہوں نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا. تاجر تھے وہ، مدینہ کے معروف تجار میں سے تھے. فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اسلام سے نوازا ہے تو پھر تجارت تو پہلے سے بھی تھی، تجارت، علم اور عبادت تینوں کو ایک ساتھ لے کے چلا. پھر میں نے دیکھا کہ تینوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. علم اور عبادت تو، عبادت بغیر علم کی تو ممکن نہیں ہے، تو ایک طرف یہ تو ضروری تھی. تو پھر تجارت میں نے چھوڑ دی، میں نے تجارت کم کر دی کرتے کرتے. پھر اتنا کماتا تھا جتنا ضرورت تھی، ایک بڑے تاجر، اور یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب دیکھا کہ تجارت، علم اور عبادت میں ایک دیوار بنتی جا رہی ہے تو پھر تجارت کو چھوڑ دیا. ان کے اسلام کا ایک معروف قصہ ہے، سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا محمد بن مسلم رضی اللہ عنہما، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، ان کو جانتے تھے، دوست ہیں. اب خود تو اسلام قبول کیا، اب یہ دوست میں رشتے دار بھی ہیں، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ایک دفعہ گھر میں گئے، جو بت تھا اس کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو جب ابو الدرداء آئے، دیکھا بت ٹکڑے ٹکڑے، تو اسے سمیٹ رہا تھا زمین سے، ایسے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے سمیٹ رہا تھا. تو بیوی نے کہا، اے ابو الدرداء تم کیا کر رہے ہو، اگر اپنی حفاظت کر سکتا ہوتا تو تمہیں ضرورت پڑ جاتی اس وقت اسے اکٹھا کرنے کی. کہتے یار تم کہتے تو ٹھیک ہو، آج تک ہم کیا کرتے رہے ہیں، ایسے بت کی عبادت کرتے رہے ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اور ہم اپنے ہاتھ اسے اکٹھا کر رہے ہیں پھر اسے بنائیں گے. کہتے اس نے غسل کیا، سیدھا گیا، اللہ کے پیار پر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، اسلام قبول کیا. جنگ احد سے لے کے باقی جتنی بھی غزوات ہیں سب میں شریک ہوئے. ان کے مناقب میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے انہیں برا بھلا کہا، سلم بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ شخص چلا گیا، سلم عمر نے کہا کہ ابو الدرداء تم خاموش کیوں رہے، تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اللہم غفران، اللہ تعالیٰ تجھے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں کہ ہم جو بھی سنتے ہیں، جس سے بھی سنتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب بھی دیں، اور جو بھی ہمارے حق میں کوئی غلطی کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم اسے سزا بھی دیں. سبحان اللہ. ایک بار سیدنا عمر بن خطاب کے گھر میں گئے ملنے کے لیے، تو دیکھا گھر میں، میرے تاجر تھے، معروف تاجر تھے، گھر میں ایک چٹائی تھی اور کچھ سامان تھا جس میں پانی کی مشکیز تھی اور لوٹا تھا پانی کا، جو ضرورت کی اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور باقی کچھ نہیں دیکھا. اور پھر زہد کی باتیں ایک دوسرے سے کی. سر عمر خطاب نے کہا کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر زہد کی چند حدیث بیان کر کے یاد دیا کہ آپ بھی تھے, آپ سنا آپ وسلم سے دنیا کے تعلق سے, ان کو بھی یاد کرا دیں. صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو کس طریقے سے ایک دوسرے سے, جب بھی کوئی موقع ہوتا تو فوراً ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی, کوئی بات ہوتی. ان کی زندگی کا مشن جو ہے, یا عجب بات دیکھیں آپ, کے علم اور تعلیم رہ گیا تھا. علم حاصل کرتے اور آگے علم کو پہنچا دیتے. ان کا ایک مشہور قول علم کے تعلق سے کہتے ہیں, میں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, میں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کر رہے. علم حاصل کرتے رہو, کیونکہ عالم اور متعلم دونوں جو ہیں اجر میں شریک ہیں. عالم اور متعلم دونوں اجر میں, ثواب میں دونوں شریک ہیں. تو علم حاصل کرتے رہو. سب دردر عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا اپنے سینے میں, اس سے پہلے کہ وہ قرآن مجید ریٹن شکل میں آ جاتا, تحریری شکل میں. تو قرآن مجید بعد میں لکھا گیا, اب سن زمان لکھا کرتے جمع ہونے سے پہلے. بعض ایسے صحابہ جنہوں نے مکمل قرآن مجید کو حفظ کر لیا, ان میں سے سیدنا ابو الدرداء بھی تھے. سیدنا ابو الدرداء عنہ کی وفات سن 32 میں ہوئی, 32 ہجری میں. صحابہ کرام کے دو قول بیان کر چکے. تیسرا قول ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. امام حسن بصری تعالیٰ سے پیچھے درس میں بیان کر چکا تھا. کب وفات ہوئی امام حسن بصری کی؟ وفات 100 ڈسکاؤنٹ کے بعد, 110. ادھر سے آواز ہے, کہاں سے, کس نے 110؟ بارک اللہ فیک. 110 ہجری. دیکھیں میں تاریخ بتا رہا ہوں, تاریخ یاد کرنی ہے, اسے بتاتا ہوں کہ یاد کریں. 121 گم ایسے تو کہنا لگا ہے کرے. 110 ہجری ہے. قال ابو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لأن اتعلم بابا من العلم, میں علم میں سے ایک باب, ایک موضوع کے تعلق سے مسائل کا علم حاصل کر لوں. فأعلمه مسلما, پھر میں اسے دوسرے کسی مسلمان کو تعلیم دے دوں. احب الی, میرے لیے زیادہ محبوب اور پسند اور بہتر ہے. من ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ تعالی, کہ سارے کے سارے دنیا مجھے مل جائے, سارے کی ساری دنیا, جو بھی دنیا کے خزانے ہیں سارے مجھے مل جائیں. اس سے بہتر یہ ہے میرے لیے کہ میں ایک باب علم کا سمجھ لوں, اس کا علم حاصل کر لوں اور پھر اسے دوسرے مسلمان تک پہنچا دوں. یعنی پوری دنیا قربان اگر ہو جاتی ہے صرف ایک باب, میرے بھائی میں پوری شریعت کی بات نہیں کر رہا, ایک باب جانتے ہیں, باب من العلم جانتے ہیں, یعنی باب کہتے ہیں ایک موضوع کے تعلق سے مسائل کو جمع کرنا. طہارت کے مسائل جتنے بھی ہیں, جس میں وضو کے مسائل ہیں, جس میں غسل کے مسائل ہیں, جس میں حیض کے مسائل ہیں, نفاس کے مسائل ہیں, سارے طہارت کے مسائل ہیں, اسے باب من العلم کہتے ہیں. ایک باب علم کا میں حاصل کروں اور اسے دوسروں تک پہنچا دوں, انہیں تعلیم دوں, میرے لیے پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے کہ ساری کی ساری دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. یعنی کہ اس دنیا مجھے ملے, میں ساری دنیا مجھے مل گئی ہے, ٹھیک ہے نا, میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں یا ایک باب علم کا حاصل کر کے اسے ایک مسلمان تک پہنچا دوں, کیا بہتر ہے؟ دوسرا بہتر ہے. اگر پوری دنیا کا مالک بن جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دیتے ہیں, لوگوں نے مال حاصل کیا, مال تو لے لیا آپ سے نا, آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں, پوری دنیا آپ کے قبضے میں, آپ یہ ذرا امیجن کریں, آپ سوچیں ذرا, ٹھیک ہے. آپ نے سارے دنیا جو آپ کو ملی ہے ساری اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اچھا کام ہے کہ نہیں؟ صدقات و خیرات بہت اچھے کام ہیں، لوگوں نے اس مال کو استعمال کر لیا. مال کہاں گیا؟ پورے دنیا کا مال ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اب جتنی صدیاں گزری ہیں ایک ہی مال چل رہا ہے، یہ اس مال کی تجدید ہو رہی ہے، کئی استعمال چیزیں ہوئی ہیں، کئی ختم ہوئے، کئی دوبارہ آئی ہیں نئی چیزیں. تو مال تو ختم ہو گیا، جو علم انہوں نے چھوڑا ہے آج تک موجود ہے کہ نہیں؟ اگر ایک شاگرد کو، ایک مسلمان کو ایک باپ کا مسئلے کی سمجھ اسے دے دیتے، سمجھا دیتے، جیسے انہیں سمجھا انہیں سمجھا دیتے، آج یہ سلف کا جو منہج آج ہمارے پاس موجود ہے یہ کس کی برکت سے؟ اللہ تعالی کرم کے بعد. اگر یہ چاہتے تھے دنیا، واللہ ان کی دنیا قدموں میں پڑی ہوتی. حکمران وقت بڑی کوشش کرتے تھے کہ ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، ان کو اپنے قریب کیا جائے اور ان کو بڑی بڑی منزلت دی جائے. ضروری نہیں کہ رشوت، ضروری نہیں کہ غلط بولے، نہیں، لیکن انہیں دنیا کو ٹھوکر مارنی تھی. دنیا سے صرف وہی چیز چاہیے جس سے دنیا سیدھی ہو جائے، جس سے دنیا میں ہم رہ سکیں. ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کی خواہشات نہیں تھی. کیا روبوٹ سے چلتے پھرتے، روبوٹ کنٹرول سے چلتے تھے؟ کیا تھے یہ لوگ یار؟ سبحان اللہ. آج ہم کچھ قربان کرنے کے لیے سوچتے ہیں بس یوں دل دھڑکتا ہے، یوں ہاتھ کانپتے ہیں، پتہ نہیں مصیبتیں، دس مصیبتیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ ہوگا بچوں کے 20 سال کے بعد کیا ہوگا، 30 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 بیٹے ہیں، 5 بچے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، بس سوچتے رہ جاتے ہیں. شیطان ہمیں سوچنے کی مہلت بھی نہیں دیتا. واللہ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، انہوں نے کل قربان کیا تھا اپنا مال، اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی خواہشات، اپنی دنیا. آج ہم سب مل کے کہتے ہیں الامام، العالم، الزاہد، العلامہ، کون ہے؟ الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ. کیوں کروڑوں لوگ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ اس لیے یاد رکھیں، یہ عالم کے علم کی میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، یہ بھی فضیلت ہے. پوری دنیا اٹھا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ایک فضیلت ہے. اور دوسری طرف ایک مسلمان کو علم حاصل کرنے کے بعد اسے تعلیم دینا، اس سے بڑھ کر فضیلت ہے. علم باقی رہتا ہے، دنیا چلی جاتی ہے، یہ فرق ہے دونوں میں. بعض لوگ کہتے ہوں گے یار میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا قربان کر دیں، تو ایک تہائی والی وصیت والی بات کہاں گئی ہے؟ یہاں ایک تہائی سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے، یہ شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ. یہ تو ضمناً بات آ گئی، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی دے دیں تب بھی علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ جو شرعی احکام ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث پہ عمل نہ کریں اور پھر ہم صرف علم کو دیکھتے ہیں پوری دنیا قربان کر دیں، نہیں. آپ اگر دینا چاہتے ہیں وصیت میں ایک تہائی جو آپ کی جائیداد ہے، ایک تہائی تک آپ دے سکتے ہیں، باقی آپ کے ورثہ کا حق ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو موجود ہے ان کے پاس وہ کیا تھی؟ اگر وہ ساری دنیا بھی ہوتی، زمین کی پوری دنیا آپ اٹھا لیں، پوری جو خیرات زمین کی وہ اٹھا لیں اور وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے اگر، تو پھر ایک باپ کا جو علم ہے اس کے مسائل سمجھنا، پھر آگے سمجھانا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.